ہے نازم ہے شیعہ علی مولا فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی
ہم حق کے قائل ہیں حق بات کرتے ہیں حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے ہم ان کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں
ہم سے ہے دور اپنا منشور ہم تو کر زہرا سا اللہ کے ہے مشہور
اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر ایک مومنہ امت النسیم بنت غلام حسین کا انتقال ہو گیا ان کی نماز جنازہ مجلس کے بعد ہو گیا آپ حضرات میں سے جو شرکت فرما سکتے ہیں وہ شرکت فرما لیں اور اس کے بعد فجر سے پہلے تک نماز وحشت کا بھی وقت ہے اگر جو پڑھ سکتا ہے ضرور پڑھ دے ان کے لیے ایک اور تمام اپنے مرحومین کو شامل کر کے شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا اور یہ دو مومن بھائی ہمارے آپ کے سخت علیل ہیں سید علی عمران اور رضا احمد صاحب ان کے لیے اور جہاں کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو مت ہوتی ہے جوان جو ہیں وہ آگے آ جائیں ذرا سے خلا پر ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں احباب کو آتے ہوئے پھر بعد میں انہیں پیچھے بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں لیکن واقعی مجھے خوشی اس بات کی کہ جو سوال مجھے دیا گیا ہے وہ بالکل موضوع کے مطابق اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں جاندار سوال ہے بہت اچھا سوال ایسے ہونا بھی چاہیے کہ واقعی انسان کے تحقیق کا مادہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے بس میری گزارش ہے کہ جب جینوئن سوال ہوتا ہے پھر اپنا نام ضرور لکھ دیا کریں بعض وقت تو ایسا نا لوگ خامہ خامے بھی کہ چلو مولانا کو غصہ دلا دو ایک ایسا سوال کر دو اٹھ پٹانگ سا بھیج دیتے ہیں مجھے غصہ دلانے کے لیے بھی لیکن جو جینوئن ہوتا ہے واقعی وہ سوال ہے جینوئن وہ مزہ آتا ہے انسان کو سوال پڑھ کے بھی جواب دینے کا بھی لطف آتا ہے میرے جس بھائی نے بھی لکھا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کو ابھی تک لوگوں سے مراد ہے کہ بچوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ سوال کیسے کیا جائے تو ایک تو طریقہ بھی ان کو آ جائے گا میری پرسوں کی یعنی تقریر کا کل مجھے دیا تھا یہ پرچہ حوالہ دے کر کہا ہے کہ میں نے قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ خائن کے حق میں گواہی نہ دو ولا تکن للخائنین خصیما سورہ نساء کی 105 آیت جو میں نے پرسوں تلاوت کی تھی چنانچہ ووٹ بھی ایک طرح کی گواہی ہے ہم اس زمانے میں جسے بھی ووٹ دیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ وہ خائن کے حق میں گواہی بن جائے گا سوال یہ کہ نظام حکومت کیسے قائم ہو اس طرح تو فوجی آمریت قائم ہو جائے گی جبکہ کوئی انقلابی تحریک بھی موجود نہیں ہے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے خاموش تماشائی بننا تو کسی حوالے سے بھی درست نہیں ہوگا دوسرا سوال بھی بہت اچھا ہے، پہلے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں مختصر سا، کیونکہ ہمیں مضمون پہ اپنے بات کرنی، کہ بھائی جو میں نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، اور جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں میرے پتہ نہیں کتنے الیکشن ہو چکے، میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا۔ جس سسٹم کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ خائن خیانت پر مبنی ہے، خدشہ نہیں بلکہ پورا سسٹم بےایمانوں کا ہے۔ اگر کوئی ایماندار بھی جاتا ہے نا تو وہ بیچارہ دیکھے نا، گندے تالاب میں اچھی مچھلی کو ڈالیں گے تو کیا ہوگا، وہ تالاب کو تو اچھا نہیں کر سکتی نا، بلکہ کیا ہوگی، اس پہ بھی میل آ جائے گا، وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورے تالاب کو پانی خالی کر کے کھرچ کے صاف کیا جائے، جس کی ہمت نہیں ہے لوگوں میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک مچھلی گندی پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے اچھے، لیکن ایک اچھی مچھلی گندے تالاب کو کبھی بھی اچھا نہیں کر سکتی، بلکہ تھوڑے دن بعد اس پہ بھی وہی میل کچیل آ جائے گا۔ لہٰذا اس لیے میں نے اس کی مثال دی کہ سسٹم یہ ہے ہمارا، اس میں کوئی نیک آدمی جائے بھی تو بیچارہ نیک پارسا رہتا نہیں، رہے بھی تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں ان کا ساتھی ہے، لہٰذا یہ بھی چور بےمان۔ یہ تو پہلا حصہ کہ جو میں نے کہا بالکل صحیح کہا، میں اس پہ قائم ہوں، میں اس پہ عمل بھی نہیں دیتا۔ ووٹ دیں گے تو خائن کا گواہ بن جائیں گے، بالکل میں تو یہی کہتا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں اب آپ کی مرضی ہے، آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں معاشرے کے لیے، گروہ کے لیے اپنے، وہ آپ۔ میں نے اپنی بات بتائی کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ میں یہ ہے کہ میں سسٹم کے خلاف ہوں، جب اس سسٹم کے خلاف ہوں تو میں کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتا، اور الحمدللہ کوئی میرے پاس ووٹ لینے آتا بھی نہیں، ان کو پتہ ہے، سب مجھے جانتے ہیں۔ آج آپ یہ غلط فہمی دور کر لیجیے، ان سب کو معلوم ہے نہ صرف ووٹ لینے نہیں آتے بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں کسی کی حمایت بھی نہیں کروں گا، اور آپ گواہ ہیں کہ میں نے آج تک کسی کی حمایت بھی نہیں کی، نہیں کی اور نہ کبھی کروں گا، کیونکہ وہ سسٹم کے خلاف ہے۔ ویسے جو کہتا ہے کہتا رہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن میں جو ہوں وہ سب جانتے ہیں، وہ پارٹیوں والے بھی جانتے ہیں کہ نہ یہ ووٹ دے گا نہ کسی سے ووٹ دینے کے لیے کہے گا، لہٰذا یہاں جانی نہیں، اس معاملے میں نہیں جانا، اور معاملات میں چلے جاؤ، ووٹ ووٹ کے معاملے میں میرے پاس نہیں آتے۔ نظام حکومت کیسے قائم ہوگا؟ اس طرح تو فوجی آمریت قائم ہو جائے گی، یہ بھی مسئلہ ہے، مارشاء اللہ آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تو وہ مارشاء اللہ آئے یا وہ آئیے، یہ مارشاء اللہ سے کم ہے یا مارشاء اللہ اس جمہوریت سے کم ہے؟ یہ تو ڈھکوسلے، میں نے کہا نا نام رکھے ہوئے، آمریت تو آمریت ہی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہ تو مغرب نے آمریت کے خلاف ہے، اور مصر میں عامر کو برداشت کیا ہوا ہے، جنرل بیٹھا ہوا ہے، عرب سعودی عرب میں بادشاہت کو برداشت کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی مرضی کا ہے، تو کون سی جمہوریت؟ سب جگہ آمریت ہے، جہاں ان کی مرضی کا عامر ہے ٹھیک ہے، جہاں ان کی مرضی کا ڈیموکریٹ بھی ہو تو ٹھیک ہے ان کی مرضی کا، جہاں ان کی مرضی کے خلاف ڈیموکریسی ہو جمہوری اسلامی میں تو وہ آنکھوں میں کٹکتی ہے۔ بھائی وہاں بھی تو لوگ ووٹ دے کے لا رہے ہیں نا، جس کو لا رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہاں کی قوم جسے چاہتی ہے اسے لے کر آ جاتی ہے، ایک بات تو یہ۔ جبکہ کوئی انقلابی تحریک بھی موجود نہیں، ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا بھائی پتہ نہیں بیٹھا ہے کہ نہیں، جس نے سوال کیا، میں بڑی محنت سے جواب دے رہا ہوں اس کی محنت کا، ایسا نہ ہو میں جواب دے جاؤں کل وہ مجھ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے میرے پرچے کا جواب کیوں نہیں دیا، آج آئے نہ ہوں، ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ جبکہ کوئی انقلابی تحریک بھی موجود نہیں ہے، ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ خاموش تماشائی بننا تو کسی حوالے سے بھی درست نہیں، نہ ہو انقلابی تحریک، خاموش تماشائی کون بنا ہوا ہے؟ 20 سال سے تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہی وظیفہ شرعی ہے، وظیفہ شرعی یہی ہے، سسٹم بدلے نہیں بدلے، مجھے اس کے خلاف بات کرنا ہے، یہی تحریک ہے۔ آج کامیاب نہ ہو، 50 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، یہی کار رسالت ہے۔ 124,000 انبیاء آتے رہے نا، فرعون تھے، نمرود تھے، یہی آمریتیں تھیں نا، آج آمریت نام ہے وہی تھا، ماشاء اللہ تھا آمریت، انبیاء اپنا کام کرتے رہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ذمہ داری کو ادا کرنا، آتا ہے کب آتا ہے، یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں مایوس ہو کے نہیں کہ کبھی اس کی جھولی میں گر جائیں، کبھی اس کی جھولی میں گر جائیں، کہ بھائی ہونا تو ہے نہیں، انہیں سے ہونا ہے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تماشائی تھوڑی بنے ہوئے ہیں، جتنے کنکر مار سکتے ہیں اس بوسیدہ سسٹم پہ مار رہے ہیں، جتنے چونچ اللہ نے دیے اتنے ہی کام کر سکتے ہیں بھائی، صحیح ہے نا، جتنی قوت ہے، وہ بارہا مثال دے چکا ہوں اس چڑیا کی جو پانی کا خطرہ اپنی چونچ میں لے کے گئی تھی، نمرود کی آگ بجھا لی، اللہ نے جتنی بڑی چونچ دی ہے کام کر رہے، یہی وظیفہ شرعی ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تبدیلی کیوں نہیں آئی، یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں ادا کی، وہ کر رہے ہو یا نہ ہو، خاموش تماشائی تھوڑی بنے ہوئے، خدا نہ کرے کبھی خاموش تماشائی بنے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے۔ تو میرا خیال ہے کسی حد تک میرے بھائی کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ دوسرا سوال ہی بہت اچھا، اس لیے میں وقت دے رہا ہوں، مجھے مزہ آیا کہ ہاں جس نے بھی لکھا ہے وہ اس کی ایک توجہ ہے، ایک ویژن ہے، نہیں بھی ہے تو وہ ویژن بنانا چاہتا ہے، ایک ویژن ہونا چاہیے انسان کا۔ 18,000 خطوط والی روایت کیا مستند ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ مستند اس طرح سے بھیا کہ جو روایات ہیں خطوط کی ان میں سب سے بڑی روایت 18,000 کی ہے، لیکن ہے، یعنی کربلا میں بھی جو بوریاں کھولی ہیں مولانا نے تو اس میں بھی ہے کہ کئی ہزار خطوط اور کہیں کئی سو خطوط، تو میکسیمم جو روایت ہے وہ 18,000 تک پہنچ جاتی ہے، یعنی خطوط کی جو روایتیں ہیں، کہیں 400، کہیں 4,000، کہیں 12,000، کچھ ایسا تھا کہ 400 مدینے میں آئے باقی راستے میں آتے رہے، بعض جگہ یہ کہ 18,000 خط نہیں بلکہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت، تو وہ بیعت بھی حمایت کا اعلان ہے نا، یعنی بیعت جنہوں نے کی تھی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے، وہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 18,000۔ تو اس طرح سے یہ روایت بھی 18,000 والی موجود ہے ہمارے یہاں، اور اگر کچھ کم زیادہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بطور کلی بے دفائی کی ہے، دغا کی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کیا یہ سب واقعی دل سے علی والے تھے یا محض سیاست کر رہے تھے اور اقتدار چاہتے تھے؟ اور پھر کربلا تو ایک اٹل حقیقت تھی، یہ امپورٹنٹ حصہ ہے، کربلا تو ایک اٹل حقیقت تھی، کیسے ٹل سکتی تھی؟ وہ ساتھ دیتے یا نہ دیتے، مطلب یہ وہ تو ہونا تھا کیونکہ معصومین اس کی پیشین گوئی کر چکے تھے۔ یہ سوال کا آخری حصہ آپ کے کام کا ہے، خاص طور پہ جوانوں کے، بچوں کے کام کا ہے، جو جواب دوں گا اس کو محفوظ رکھنا اپنے دل و دماغ میں، فراموش نہ کرنا، ہے نا۔ کربلا تو ایک اٹل حقیقت تھی، وہ تو پیش آنا تھا، یعنی کوفے کے لوگ ساتھ دیتے یا نہ دیتے، کربلا تو پیش آنی تھی، اور حقیقت بھی کہ پیشین گوئی تھی، اور انبیاء کے درمیان بھی تذکرہ رہا، پیغمبر نے بھی پیش بھی نہیں کی، خاک شفا بھی دیکھے گئے جناب ام سلمہ کو، ہر امام جانتا تھا، امام حسین جانتے تھے، ہے نا سوال، کتنا محکم سوال ہے، کنویں والے ساتھ دیتے نہ دیتے، یہ تو ہونا تھا۔ اب ایک آپ بلند آواز سے صلوات بھیجیے تو میں جواب پیش کروں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کا امام مہدی کے ظہور پہ یقین ہے یا نہیں؟ صلوات بھیجیے، ہے نا، سب جانتے ہیں نا کہ امام کا ظہور ہوگا، ہے نا، کوئی کہتا ہے پیدا ہوں گے، کوئی کہتا ہے پیدا ہو گئے۔ اب آ جائیے مومنین کے پاس، مومنین کا یقین ہے کہ نہیں کہ امام ہیں، آ چکے، یعنی ولادت ہو چکی آپ کی، ظاہری ظہور ہو چکا، لیکن پردہ غیبت میں ہے، آئیں گے، یقین ہے نا کہ آئیں گے؟ اچھا اس آنے کی علامات لکھی ہیں کہ نہیں؟ لکھی ہے نا علامات، کیا کیا علامات، موٹی موٹی بتاتا ہوں علامات، کہل علم کی گردن پہ بھی، علماء سو کی گردن پہ بھی تلوار چلے گی، یہ ہے نا کہ علماء سو کی گردن پہ تلوار چلے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ علماء سو اس روایت کے باوجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ سب بھی جانتے ہیں نا کہ تلوار چلنی ہے، لیکن ہے یا نہیں؟ ہے نا، یعنی علماء سو معاشرے میں ہیں اور اس روایت کو جانتے ہیں۔ اچھا غیروں کے علاوہ اپنوں میں بھی تلوار چلے گی، جو بدکار ہوگا سزا ملے گی، یہ تو ہے نا روایت میں، اس کے باوجود بڑی معذرت کے ساتھ کہ چاہنے والوں میں غلط کاریاں کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، جانتے ہیں نا۔ اچھا یہ بھی جانتے ہیں کہ امام کے سپاہی کی صفات کیا ہیں، جانتے ہیں نا، پھر وہ صفات لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی جانتے کہ آنے والا عدالت قائم کرے گا، عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدل و انصاف کا مطلب ہے کہ بھائی برابر سے جو بھی غلطی کرے گا سزا ملے گی، جو اچھا کام کرے گا اسے جزا ملے گی، جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ زمانہ بگڑتا چلا جائے گا، اور دیکھ رہا ہے کہ زمانہ بگڑ رہا ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، اریانی پھیل رہی ہے، گانا بجانا عام ہو رہا ہے، ناچ گانا گھروں میں گھس گیا ہے، یہی علامات ہیں نا، ہے نا یہ علامات، یہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ سب کے سامنے ہو رہی ہے نا، یعنی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا پھر بھی کر رہا ہے، اس میں ملوث ہے۔ تو بس جیسے یہ آج یہ اکثریت، اکثر ہم الفاسقون، انسانوں میں اکثریت کس کی ہو جائے گی؟ ہے ہمیشہ سے، معذرت کے ساتھ، حقیقت پسند آدمی ہمیشہ کہتا ہوں، یہ واقعیت ہے، اکثر کیا ہوں گے، گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، بدکار ہوں گے، دل کو بہلاتے ہوں گے، ہم نکل جائیں گے، ہمیں کیا، جب آئیں گے جب دیکھی جائے گی۔ ارے بھائی علامات سامنے آ گئیں، سب کچھ تو ہو رہا ہے، ظلم و ستم عام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، قتل و غارت گری عام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ ساری علامات آ رہی ہیں، پھر بھی انسان غافل ہے یا نہیں، پھر بھی مومن غافل ہے یا نہیں؟ اور وہ آ جائیں گے پھر بھی غافل رہے گا، جان بچانے کے چکر میں رہے گا، مال بچانے کے چکر میں رہے گا، اولاد بچانے کے چکر میں رہے گا۔ بس بالکل جیسے آج کا مومن، آج کا مسلمان، آج کا انسان جانتا ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ یہ علامات ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود سیدھا ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی واقعہ کربلا سب جانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بے وفاؤں میں میرا بھی نام ہوگا۔ سب سمجھتے تھے کہ دغا دینے والا طبقہ کوئی اور ہوگا، بے وفائی کرنے والا طبقہ کوئی اور ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بڑی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا رسول کے زمانے میں لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوئی تھی؟ کیا رسول کو اعلان غدیر کرتے ہوئے نہیں سنا تھا؟ سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ 140,000 افراد نے سنا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الجاہلون۔ سب نے دیکھا ہے رسول کو اعلان کرتے ہوئے نہیں مانا۔ تو جو فطرت اس وقت کام کر رہی تھی، جو فطرت آج کام کر رہی ہے، یہی فطرت کربلا میں تھی، یہی فطرت کوفے میں تھی، یہی فطرت شام میں تھی۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ وہ تو جب وقت آیا تو پتا چلا کہ کون کس میں ہے۔ تاریخ نے بتایا کہ تم کس میں تھے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اپنی جان بچا رہے ہیں، جان بچانا واجب ہے۔ یہ بھول گئے تھے کہ مورخ بد عہدی کا داغ لگا دے گا، بے وفائی کی سیاہی چہروں پہ مل دے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد عالم۔ دیکھیے دل سے چاہنے والوں میں، عمل کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ تاریخی جواب ہے فرزدق کا، جب راستے میں ملا ہے مولا سے، مولا نے پوچھا کوفے والوں کا حال، کہ مولا دل آپ کے ساتھ، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ غور کرنے کی بات ہے یہ کہ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمدردی، آپ کے لیے محبت رکھتے ہیں، مگر ہیں اس کے لشکر میں۔ آج نہیں ہیں ایسے لوگ۔ آپ کہیں گے کیا بات کہہ دی مولانا نے، میں کہتا ہوں ہمیشہ حال کے آئینے میں دیکھ لیا کیجیے، ماضی بھی مستقبل بھی، آج ہیں یا نہیں ہیں۔ چاہنے والے کا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے، محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، کیمپ میں دشمن کے بیٹھے ہیں، مظلوم سے دوستی کا دعویٰ ہے، ظالم کے درباروں سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا اشارہ کافی ہے نا؟ تو خدا کے بندو تاریخ ہے۔ میں اسی لیے تو 20 سال سے تاریخ پڑھے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ ذرا حقیقت کی دنیا میں، تصورات کی دنیا اور ہوتی ہے، تصورات سے باہر نکل کے حقیقی دنیا میں آ جائیے تو آپ کو پتا چلے گا کچھ نہیں ہوا، سب کچھ وہی ہے۔ یعنی فطرت وہی ہے، سڑکیں بدلتی ہیں، بلڈنگیں بدلتی ہیں، مشینیں بدلتی ہیں، آلات بدلتے ہیں، انسانی فطرت وہی کام کر رہی ہے۔ جو 1400 سال پہلی تھی وہی آج ہے، جو 4000 سال پہلی تھی وہی آج ہے۔ وہ قابلی فطرت ادھر چل رہی ہے، حابیلی فطرت الگ چل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد عالم۔ میرا خیال کہ اتنا وقت دینا اس کو بہت ہے، کیونکہ مجھے اپنے مضمون کی طرف آنا ہے، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ مجھے اپنے عزیز کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بڑا محکم اور بہت اچھا جام ہے۔ سوال تھا، اتنی اسٹڈی ہونا چاہیے، بغیر اسٹڈی کے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا۔ تو وہ سوال سنتے ہوئے بھی انسان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خامہ خاں کا اٹھ پٹانگ، بقول کسی کے مولانا سے اچھی مجلس پڑھوانی ہو تو غصہ دلا دو، ایسا سوال بھیج دو، دیکھو پھر غصے میں کیسی مجلس پڑھیں گے۔ میں نے اب غصہ کرنا چھوڑ دیا اسی لیے کہ بھائی یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ خیر، تو اب جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا وہیں لے کر آگے چلنا ہے۔ آج ان طبقات کو بیان کرنا ہے جس کے بارے میں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولا نے جو طبقات بنا دیے، نہ ان میں کوئی کم ہوگا قیامت تک، نہ ان میں ایک کا اضافہ کوئی کر سکتا ہے۔ مولا نے جو طبقات بنا دی، اب کہتے ہیں مالک، یا مالک وعلم، جان لو مالک، ان الرعیت طبقات، ان الرعیت طبقات، رعایا کے طبقات ہیں، لا یصلح بعضها الا ببعض، ولا غنى بے بعضها ام بعض۔ مالک یاد رکھو، رعایا کے کچھ طبقات ہوتے ہیں، ان میں سے بعض طبقات کے سود و زیاں ایک طبقے کی فلاح و بہبود دوسرے طبقے سے وابستہ ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی طبقات ہیں ان سب کا فلاح و بہبود ایک دوسرے کے ساتھ، لا یصلح ببعضها الا ببعض، بعضها الا ببعض، بعض کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا طبقہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، یعنی ان کا سود و زیاں، ان کی فلاح و بہبود ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. ولا غنا ببعضها ام بعض، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو دوسرے کا محتاج نہ ہو، نیاز مند نہ ہو. ہر طبقہ دوسرے طبقے کا محتاج ہے، ہر طبقے کو دوسرے طبقے کی ضرورت ہے، ہر طبقے کو دوسرے طبقے کی احتیاج ہے. بس یہ طبقے کون سے ہیں، کتنے ہیں ٹوٹل، رعایا کے کل طبقات کتنے ہیں جن میں میں نے کہا اور ثابت بھی کر دوں گا، نہ کوئی کم ہو سکتا ہے نہ کوئی زیادہ، جو مولا نے بتا دیا. فمنہا جنود اللہ ومنہا کتابۃ العامۃ والخاصۃ ومنہا قضاۃ العدل ومنہا امال الانصاف والرفق ومنہا اہل الذمۃ اہل الجزیۃ والخراج من اہل الذمۃ ومسلمۃ الناس ومنہا التجار واہل الصناعات ومنہا الطبقۃ السفلى من ذوی الاحتیاج والمسکنۃ وکلا قسم اللہ سہمہ لہ. اے مالک سنو، طبقات ہیں رعایا کے اور یہ طبقات ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان سب کی فلاح و بہبود ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو دوسرے کی طرف نیاز نہ رکھتا ہو، ضرورت نہ رکھتا ہو، ضرورت مند نہ ہو. ان میں پہلا طبقہ ہے جنود اللہ، اللہ کے لشکریوں کا، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا ایک طبقہ ہے، یعنی کس کا، فوج، جند کی جمع ہے جنود، جند اللہ کہوں آپ کے دماغ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، مطلب یہی ہے کہ وہ جند اللہ نہیں، اپنا نام کوئی کچھ بھی رکھ لے، نام رکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو خیر جند اللہ، اللہ کا لشکر جو ہے، پہلا طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے جند اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والے فوجیوں کا ایک طبقہ ہے، طبقہ ہے یہ، تشریح بعد میں، پہلے طبقات گنا دیں. اور اس کے بعد دوسرا طبقہ ومنہا، ان میں سے دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کو تم نے کتابۃ العامۃ والخاصۃ، جو عام اور خاص تحریروں کو محفوظ کرتا ہے، کتابت سے، کتابت، کتابت کرتا ہے، عام اور خاص تحریر معاہدوں کو لکھتا ہے نا، یہ جس کو آپ کہتے ہیں سیکریٹریز، منشی، محرر ہے نا، اس میں محرر، ایڈ محرر ایسے ہوتا چلا جاتا ہے نا، تو وہاں اصطلاح کیا استعمال کی ہے، کتابۃ العامۃ والخاصۃ، عام معاہدوں کو بھی لکھتے ہیں، خاص معاہدوں کو بھی، اندرونی معاہدوں کو بھی، بیرونی، داخلی بھی، خارجی بھی. ایک طبقہ کس کا ہے، کائن کا ہے، ان منشیوں کا ہے، یہ لکھنے والوں کا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں آج کے محاورے میں سیکریٹریز، پہلا فوج، دوسرا یہ، تیسرا ومنہا قضاۃ العدل، قاضی کی جمع قضاۃ، عدل قائم کرنے والے ادارے کا، یعنی عدلیہ کا. ایک طبقہ کس کا ہے، قاضیوں کا، یعنی عدل قائم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے عدل کا پیغام دیا جاتا ہے، ہو یا نہ ہو لیکن طبقہ ہے. ومنہا امال الانصاف والرفق، اور ایک طبقہ امال جمع ہے عامل کی، عامل جمع کرتا ہے مشیر وزیر دونوں کو، ایڈمنسٹریشن کے جو کام، ایڈمنسٹریٹر جو کہلاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن جو کہلاتی ہے، انتظامیہ جو کہلاتی ہے، امال الانصاف والرفق، امن اور امان، امن اور انصاف قائم کرنا جن کی ذمہ داری ہے، ایک طبقہ ان کا، عدالت فیصلہ کرتی ہے، نافذ کون کرے گا، نافذ کرنے کے لیے، تو انصاف اور رفق میں پولیس بھی آ گئی، ایڈمنسٹریشن بھی آ گئی، یہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے. تو مال الانصاف و رفق. اور پھر اس کے بعد چوتھا طبقہ، یعنی پانچواں طبقہ، اس کے بعد جو پانچواں طبقہ ہے وہ اہل ذمہ، اہل جزیہ، یعنی وہ ذمی جو معاشرے میں رہتے ہیں، اور اہل خراج مسلمانوں میں سے. پانچواں طبقہ ان کا ہے جو ٹیکس دیتا ہے، میرا اور آپ کا، ہر چیز کے ٹیکس دیتے ہیں نا ہم، کہ ایک طبقہ وہ ہے جو ٹیکس دیتا ہے، اپنی آمدنی میں سے خراج دیتا ہے یا جزیہ دیتا ہے، کیونکہ جزیہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس میں زکات اور خمس نہیں ہوتا، لہذا جزیہ لیا جاتا ہے خزانے کے لیے، بیت المال کے لیے، نظام چلانے کے لیے. آگے بتائیں گے کیوں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے، کہ ایک طبقہ ان کا ہے جو خراج دیتا ہے، یہ ٹیکس دیتا ہے، ساری ادا کرتا ہے، ہم اور آپ جیسے لوگ یہ خراج ادا کرتے ہیں۔ ومن التجار واہل الصناعات، اور انہی میں چھٹا طبقہ ہے تاجروں اور صنعت کاروں کا۔ صنعت کار یہاں صناعت کہا گیا، حرفت بھی ہے صنعت بھی ہے، اس میں دستکاری بھی ہے، کارخانے بھی ہیں۔ تشریح بھی کر دیں گے بعد میں، پہلے بھی لفظی ترجمہ سنتے جائیے کہ کیسے مولا نے احاطہ کیا ہے۔ قیامت تک کتنے ہی پیشے آ جائیں، اس سے باہر نہیں جائیں گے، تو جار اور اہل الصناعات۔ اور ساتواں طبقہ منہ طبقہ السفلا من ذوی الحاجت والمسکنت، ان میں سے ساتواں طبقہ وہ ہے کہ جو صاحب حاجت ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، آمدنی کم، بچے زیادہ، ذہنی صلاحیت نہیں ہے، کما نہیں سکتے، پڑھے لکھے نہیں، جاہل رہ گئے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، ہے تو تمہاری رعایا۔ وَكُلًّا قَسَّمَ اللَّهُ سَهْمَهُ لَهُ، یاد رکھو کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کا حصہ لکھ دیا ہے جو اللہ کی کتاب میں اور سنت نبی میں محفوظ کر دیا گیا ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے، ان میں سے ہر ایک کا حق ہے۔ یہ سات طبقے، میں نے کہا کہ نہ ایک کم ہو سکتا ہے نہ ایک زیادہ۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ زیادہ نہیں ہو سکتا؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کم نہیں ہو سکتا؟ اگر غریب طبقہ ختم ہو جائے تو ایک طبقہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سفلا طبقہ تو سفلا ختم ہو جائے گا۔ فوج کو ختم کر دیا جائے، ایک طبقہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جنگ ہی نہیں لڑنی کسی سے، فوج کو ختم کر دو، طبقہ کم ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی دلیلیں قائم کر دیں گے کہ کیسے نہیں ہو سکتا۔ نظام کے لیے فوج چاہیے۔ اب آئیے، زیادہ نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں زیادہ ہو سکتا؟ ڈاکٹر کہاں گئے، انجینئر کہاں گئے، ادیب کہاں گئے، شاعر کہاں گئے، گویے کہاں گئے، ناچ گانے والے کہاں گئے، فنکار کہاں گئے، اینکرز کہاں گئے، ایکٹرز کہاں گئے، اتنے ساری چیزیں ہیں، آپ کہیں سات طبقات آٹھواں نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، ان سات طبقوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں آپ پیشہ کہہ رہے ہیں، یہ سب طبقے نہیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو ان طبقات پہ عارض ہوتی ہیں۔ اگر لفظ ذرا سا مشکل ہو گیا تو مجھے معاف کر دیا، اور کوئی لفظ مجھے مل نہیں رہا۔ وارد ہوتی ہیں، عارض ہوتی ہیں، یہ تو صفات ہیں، یہ صفت کسی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ پیشہ کوئی بھی اپنا سکتا ہے، یہ صفات ہیں جو ان طبقات پر عارض ہوتی ہیں۔ کیا مطلب صفات؟ کیا مطلب طبقات؟ کیا مطلب؟ یاد رکھیے اس بات کو، صفات کے عارض ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ دنیا کا ہر انسان، ہر انسان بالقوا ڈاکٹر ہے یا نہیں؟ ہے۔ یہ منطق کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں ذرا سا، کیونکہ مجھے ایک اینٹ رکھنی ہے آج تاکہ کل میں بلڈنگ کھڑی کروں، تو تھوڑی سی آج کی خشکی برداشت کر لیجیے گا، لیکن مجبوری ہے میری، کیونکہ مجھے سمجھانا ہے ایک بہت اہم مسئلے کو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ میری مجبوری ہے، آپ کی مجبوری نہیں، اتنی مجبوروں والی صلوات نہ بھیجیے، ذرا بلند آواز سے بھیجیے۔ کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ، یا اس وقت اس نعرے نے مجھے سہارا دیا۔ اللہ، دیکھیے بالقوا کیا مطلب ہے، اس کو اور آسان کر دیں بچوں کے لیے۔ پیدائشی طور پہ ہر انسان ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے بھائی، بنے یا نہ بنے، بالقوا ایک انسان، یوں کہیے ایک انسان ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے بھائی، بالفعل نہیں ہے، یعنی موجود نہیں ہے، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن رہا، لیکن بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ ہر آدمی کا کیوں نہیں، مجھے وسائل ملتے میں ڈاکٹر بن جاتا۔ اب اسی طرح آ جائیے انجینئرنگ، مہندس، ہر انسان بالقوا انجینئر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے پیدائشی طور پہ، بالفعل نہیں ہے، ہر آدمی نہیں ہے۔ ہر انسان شاعر بننے کی بالقوا صلاحیت رکھتا ہے مگر نہیں ہے، بالفعل نہیں ہے۔ ہر انسان ادیب بننے کی بالقوہ، یعنی انسان کی حیثیت سے اس میں طاقت ہے کہ وہ ادیب بنے، شاعر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، حکیم بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، بالفعل نہیں ہے، ہر آدمی نہیں ہے۔ تو یہ صفت ہے جو عارض ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس کو یوں آسان کر دیں، ایک طبقہ کیا ہے؟ فوج، ایک طبقہ ہے تاجر، ایک طبقہ ہے صنعت کاروں کا، ایک طبقہ ہے قاضیوں کا، ایک طبقہ ہے غریب لوگوں کا۔ اب ڈاکٹر ہونا ایک صفت ہے، طبیب ہونا ایک صفت ہے، مجھے بتائیے کیا ایک فوجی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ طب تو ایک صفت ہے، پڑھے گا اس پہ عارض ہو جائے گی، وہ صفت اس پہ عارض ہو جائے گی۔ تو یہ ڈاکٹر ہونا ہر طبقے میں، قاضی بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، فوجی بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، تاجر بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کارخانے دار بھی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، غریب کو موقع مل جائے تو وہ بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں۔ شاعر ہونا، کیا فوجی شاعر نہیں ہوتے؟ فیض احمد فیض فوجی تو تھے، کتنے بڑے شاعر۔ کیا فوجی ادیب نہیں ہوتے؟ کرنل محمد خان کتنا بڑا ادیب اردو ادب کا، پتہ نہیں بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ادب لہجے سے تو نہیں لگتا کہ پڑھتے ہوں گے ان کے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، کیونکہ بات یہ ہے، بات یہ کہ اب صرف وہ پڑھایا جاتا ہے جس سے آمدنی کیا ہونی ہے، یہ بتاؤ کیا ہونا ہے، کتنے ملیں گے، کتنے لاکھ کی تنخواہ ملے گی، کیا بنے گا، یہ پڑھو۔ فالتو چیزیں نہیں پڑھو، ہٹاؤ فالتو چیزیں۔ ادب آداب اسی لیے ختم ہو گئے نا، کیونکہ تعلیم ادب اور تہذیب کے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے اسکول والے ڈرتے ہیں کہ بڑی مرغی ہے، بڑی مچھلی ہے، ناراض ہو گیا، ہزاروں روپے سے مہینے سے لیتا ہوں، لہذا شاگرد کے ماں باپ آ جائیں گے لڑنے کے لیے، کیا کیا تم نے 12,000 روپے اس لیے دینے کہ ہمارے بچے کو ڈانٹو؟ نہیں سرکار، غلطی ہوگی۔ تو ادب کہاں سے آئے گا، تہذیب کہاں سے آئے گی؟ کاروبار ہے نا، کاروبار، علم کاروبار بن چکا ہر سطح پہ۔ اسکولوں والے برا نہیں مانے، میں تو سب کو کہتا ہوں، اسکول ہو یا ممبر ہو، معذرت کے ساتھ اس لیے کہہ دیا کہ کوئی ایک طبقہ برا نہ مان لے، ہے تو ہر جگہ یہی نا کاروبار، تو ادب کہاں سے آئے گا، تہذیب کہاں سے آئے گی، لحاظ کہاں سے آئے گا بڑے چھوٹے کا؟ ماں باپ اس لیے پڑھا رہے ہیں جلدی جلدی یہ پڑھ، فلاں ڈگری کر، فلاں ڈگری کر، اتنے ملیں گے، اس میں 5 لاکھ تنخواہ، اس میں 10 لاکھ تنخواہ، اس میں یہ تنخواہ، اس میں وہ تنخواہ، اس لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب کہاں تہذیب، کہاں سے آئے گی تہذیب؟ لیکن پہلے تو تھا نا کہ نہیں، پڑھایا جاتا تو استاد پوری توجہ کے ساتھ، اس کے گھر پہ کھانے کو نہیں مگر روب کتنا ہوتا تھا اس کا استاد کا، یہ تو ہم اپنے بچپن کی بات کریں، زیادہ کوئی 100 سال پرانی بات بھی نہیں کر رہے، کتنا روب ہوتا تھا، استاد ہے، آج تک وہ احترام دلوں میں کہیں دیکھ لیں، دست بوسی کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے، عبادت ہے، اللہ خوش ہوگا، اپنے استاد کا ہاتھ چوم لیا۔ اب آج کل جو ہے صورتحال ہے آپ کے سامنے، جو بھی ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں جگہ جگہ، بازار ہے بازار۔ تو علم نہیں ہے، اس کو علم نہیں کہتے، یہ علم نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے، پیشہ ہے، علم نہیں سیکھ رہے آپ، پیشہ سیکھ رہے ہیں۔ کون سے پیشے میں آپ کو زیادہ امید ہے کمانے کی؟ آپ وہ پیشہ کی تعلیم لے رہے ہیں، علم نہیں ہے، علم تو کسی اور چیز کا نام ہے، علم تو نور ہے، علم تو نور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، علم تو ایک نور ہے، یغذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، علم تو ایک نور ہے، اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس میں اتار دیتا ہے، علم نور ہے، ایسے نہیں آتا۔ تو خیر، جو بات میں کر رہا تھا کہ فوجی ادیب بھی ہے، فوجی شاعر بھی ہے، تاجر شاعر نہیں ہوتے، ادیب بھی ہوتے ہیں، شاعر بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں یہ صفات ہیں جو عارض ہوتی ہیں، ہر طبقے پر عارض ہوتی ہیں۔ مولانا نے بتا دیا کہ طبقے یہی ہیں، آٹھواں نہیں، ان میں سے کم بھی نہیں ہو سکتا، کم کرو گے تو بھی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، آگے دلیلیں آتی چلی جائیں گی کہ کیوں۔ لیکن اب یہ 7 طبقے بتا دیے، کہا کہ ہر ایک کا حق ہے۔ اب پہلے کا ذکر شروع کیا مولانا نے، اسی پہ آج بات ختم ہوگی، پھر وہی بات آ جائے گی، یہ تو ماشاء اللہ کی حمایت ہو رہی ہے بھائی، اب میں کیا کروں، جہاں مولانا نے فوجیوں کی تعریف کی تو کروں گا نا، اس کو حصے کو نکال تو نہیں سکتا، ایک صلوات بھیج دیجیے، کیا کروں۔ لیکن مولا جس لشکر کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی صفات بھی بتا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تعریف کریں تو آگے چل کے بتائیں بھی کہ کیوں، کون سے فوج کی، کون سے لشکر کی تعریف کر رہا ہوں. فالجنود باذن اللہ حصون الرعیت وزین الولات وعز الدین وسبل الامن ولیسا تقوم الرعیت الا بہم. مالک پاس اللہ کے حکم سے یہ لشکر کیا ہے، یہ تمہاری فوج کیا ہے؟ فل جنود بیزن اللہ حسن الرعیہ، یہ تمہاری رعایا کے قلعے ہیں محفوظ، جو تمہاری رعایا کی حفاظت کرتے. حفاظت کا قلعہ نہ ہو دشمن دندناتے ہوئے آئیں گے، چلے جائیں گے، رونتے ہوئے گزر جائیں گے تمہیں. یہی حال تھا نا عربوں کے زمانے جاہلیت میں، بہادر ہوں، دلیر ہوں، کچھ ہوں، لیکن ایک مشترکہ ایسی فورس نہیں تھی کہ جو دشمن سے مکے کو بچا سکے. کبھی بخت نصر تاراج کرتا تھا، کبھی کوئی تاراج کرتا تھا، کبھی کوئی تاراج کر کے چلا جاتا تھا، لڑنے والے چند ہوتے تھے. پس یہ کیا ہے؟ حصون الرعیہ، یہ رعایا کے قلعے ہیں، محکم قلعے، جس کے اندر رعایا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. یہ فوج وہ قلعے ہیں تمہارے. زین الولات، اور یہی فوج فرما رواؤں کی زینت ہوتی ہے. حکمرانوں کی زینت کس سے ہے؟ فوج سے، ان کے لشکر سے. میں نے بتا دیا مجھے بھی اچھی نہیں لگتی فوجیوں کی تعریف، لیکن میں کیا کروں، آگے صفت بھی بتائیں گے نا مولا کہ کیسی فوج ہو، تب کس فوج کی بات کر رہے ہیں مولا. زین الولات، یہ حکمرانوں کی فرما رواؤں کی زینت ہے، زیب و زین ہے. وعز الدین، اور دین کے عزت انہی کے دم سے ہے، دین کا وقار ان کے دم سے ہے، دین کی طاقت ہے یہ، ملت و مذہب کی قوت ہے یہ فوج. اور اسی لیے قرآن میں سورہ انفال کی 60ویں آیت، وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّتِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تیار ہو جاؤ. وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے جتنی قوت ممکن ہو سکتی ہے جمع کر لو. وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، بہترین تیز رفتار گھوڑوں کو تیار رکھو. یہ نہ ہو کہ جب حملہ ہو جائے تو سوچو، پہلے سے تیاری کر لو، تیار ہو جتنی طاقت مستطاع تم، جتنی تمہاری استطاعت ہے. اگر دفاع کمزور ہوا تو بلڈنگیں چاٹتے ہی رہ جاؤ گے، سڑکیں چاٹتے ہی رہ جاؤ گے، تمہارا تیل بھی نکل جائے گا، بلڈنگوں پہ بھی وہ قبضہ کر لیں گے، سڑکوں پہ بھی وہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ تمہارے پاس طاقت تو ہے ہی نہیں. کیا حال ہے اپنے عرب بھائیوں کا؟ یہی ہے نا، ناز رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اتنی خوبصورت سڑکیں، اتنی خوبصورت بلڈنگیں، اتنا کچھ، لیکن طاقت نہیں. اتنے بڑی آبادی، اتنے ملک 40 کے قریب، مگر طاقت نہیں. لہذا ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو حفاظت کے نام پہ وہی آ کے بیٹھ گیا جو پہلے تیل لے گیا، اب تیل نکال رہا ہے ان کا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. مستطعت من قوہ، جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ ترہبونا بہی عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اپنی اس طاقت کے ذریعے سے اللہ کے دشمن پر اور اپنے دشمن پر اپنی ہیبت بٹھا دو، اپنی دھاک بٹھا دو. اس کی ہمت ہی نہیں ہو حملہ کرنے کی، چلا رہا ہے 30 سال سے حملہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے. مگر جب یہ کہتے ہیں آ کے تو دیکھو، تو پھر ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا، کس برتے پہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ. اور ابھی تو ذرا سی جھلک ہی دکھائی تھی حضرت نصر اللہ نے. مستطعتم من قوت، ان کا یہ مطلب ہے جتنی قوت اکٹھی کر سکتے. کیوں؟ دشمن کے دانت کھٹے کرنا ضروری ہے، ورنہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا تمہارے پاس، نہ تمہاری بلڈنگ ہے، نہ تمہاری کھیتیاں، نہ تمہارے کارخانے، کچھ نہیں باقی بچے. اس لیے فوج کو سب سے پہلے مولا نے کہا فالجنود باذن اللہ حصون الرعیہ وزین الولات وعز الدین، دین کی عزت ان سے ہے، یہ دین کے عزت و وقار کے باعث ہے. وہ سبل الامن، یہ امن کے راستے ہیں، امن کی راہیں اسی فوج سے ہیں. کیوں؟ جب طاقت ہوگی تمہارے پاس، سرحدیں محفوظ ہوں گی، کسی دشمن کی مجال نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. اور جب یہ مضبوط نہ ہوئے ہر کوئی تمہیں ڈرائے گا بھی، دھمکائے گا بھی، اپنی اپنی مرضی کے کام بھی لے گا. لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ ہے نا ایسا؟ اب اس سے زیادہ کہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. سمجھدار مجمع ہے، قابل فہم ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب پتہ چل گیا نا مولا کس فوج کی بات کر رہے ہیں. کہ لیسا تقوم الرعیت الا بہم، اور یہ قیام نہیں کر سکتی، قوام نہیں ملے گا، یعنی پائیداری نہیں آ سکتی ملت میں جب تک کہ فوج ان کی مضبوط نہ ہو. فوج ان کی مضبوط ہونا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوج کا خرچہ کیسے چلائیں؟ ان کو پیٹرول پمپ کھلوا دو، ان کو پراپرٹی ڈیلر بنا دو. ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا، یہ نہ سمجھے گا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جہاں ہوتا ہے میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. بھائی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ فوج بیٹھے بیٹھے کھا رہی ہے. اچھا تو کیا کریں؟ دکانیں کھلواؤ فوجیوں کو. بھائی آپ کا دو کسی بات میں تو آپ راضی ہوں، فوج کچھ نہ کرے تو آپ پریشان کہ بیٹھے کھا رہے ہیں، مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، کچھ کرتے نہیں. کاروبار کریں تو مشکل آپ کے لیے. حل کیا ہے؟ مولا نے کیا حل بتایا؟ نہیں، یہ تاجر نہیں ہے، ان کو تجارت کے راستے پہ نہ لگاؤ، یہ فوجی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگاؤ، ان کو پراپرٹی ڈیلر نہ بناؤ. ایسا نہ ہو خدا نہ کرے ان میں سے کچھ لوگ لینڈ مافیا کے حصہ بن جائیں، ایسا نہ بن. نہیں خدا نہ کرے، میں بار بار یہ قید لگا رہا ہوں، ساری قیود لگا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ہے تو بات کر رہا ہوں کہ لینڈ مافیا کا حصہ نہ بنا دینا، پراپرٹی ڈیلر نہ بنا دینا، دکانیں نہ کھلوا دینا، مارکیٹیں نہ کھلوا دینا. کیوں؟ ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، ان کا کام نہیں ہے یہ. مالک ان کے لیے خراج ہے، خراج، یہ جو تم خراج جمع کر رہے ہو اس سے ان کے اخراجات اٹھانا، اور ان کا کوئی کام نہیں، یہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہے، اور ان کو اتنا دو کہ یہ گھر کی طرف سے بے فکر ہو جائیں. کیوں؟ انہیں چھاونیوں میں اور سرحدوں پہ زندگیاں گزارنی، لہذا گھر کی طرف سے ان کو آسودہ خاطر کر دو. منع کیا مولا نے شہروں میں نہ لانا، خراب ہو جائیں گے، خراب. ان کا کام وہی ہے سرحدوں پہ، چھاونیوں پہ، ان کو اتنی تنخواہیں دو کہ یہ آسودہ خاطر رہے. کیوں؟ جان کی بازی لگاتے ہیں تمہارے لیے، وطن کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، جان قربان کر دیتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے. ماشاءاللہ. یا تو عزیزو اب بات، ایک بار ذرا بلند آواز سے سلوا دیں، تو مالک خیال رکھنا، ان کا کام ہے چھاونیوں میں، ان کا کام ہے سرحدوں پہ، سرحدوں کا دفاع کرنا، خراب نہ کر دینا ان کو، ایسا نہ ہو خون منہ کو لگ جائے، پھر لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ، ڈالیں گے اور دشمن حریص ہو جائے گا، دشمن کہے گا اب یہ فوج لڑنے والی نہیں رہی، یہ تو ٹریڈ مافیا ہے، یہ تو ٹریڈنگ کمپنی ہے، لہذا اب لڑنے کے قابل یہ نہیں ہے. تو مالک یہ دھیان رکھنا کہ ان کی ذمہ داری کس کی ہے، جو خراج جن سے تم لے رہے ہو اس سے ان کے خرچے اٹھاؤ، تاکہ یہ یکسوئی کے ساتھ اپنی طاقت کو بڑھاتے چلے جائیں. کتنی بیلنس اور متوازن بات کی ہے امام نے، کہ ان کی ضرورتیں پوری کرو مگر ان کو دوسری لائن پہ نہیں ڈالنا. یہاں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کہیں کہیں ضرورتیں بھی پوری کرو دوسری لائن پہ بھی ڈالو، پانچ انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، گاؤں بھی اپنے، شہر بھی اپنے، سرحدیں بھی اپنی، ہر سب اپنا ہی اپنا ہے، ہے نا بات؟ کہیں نہ کہیں تو ہے کچھ، کہیں نہ کہیں کچھ ہے، گڑبڑ ہے. بہرحال ایک سلوات بھیج دیجیے، تشریف رکھیے سرکار. ایک بار اور سلوات بھیج دیجیے. اس کا نظم و نسق چلانے کے لیے ان دونوں طبقوں کا، یہ جو ٹیکس دے رہا ہے میں اور آپ، ہمارا طبقہ، اکثر الناس کا، عامۃ الناس کا طبقہ جو پیسے دے رہا ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے، اس کا نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے وہ تین طبقے، ابھی تشریح سب کی الگ الگ آئے گی، ابھی بطور کلی مولا بات کر رہے ہیں، کون کون سا؟ عمال، قضات، منشی، ان تینوں کا کام ہے کہ یہ نظم و نسق، حساب کتاب اس کو متوازن رکھے، کتنا دینا ہے ان کو، کتنا عوام کو، لہذا یہ ان تینوں طبقوں کا کام ہے کہ اس کی نگرانی کریں گے یہ سب کے سب، اور پھر اس کے بعد ان سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تجار اور صنعت کار، وہ جو پورے قوم کی فلاح کے لیے بازار لگاتا ہے، جس شہر کے بازار کھلے ہوں اور بھرے ہوں سامان سے، خوشحالی بازاروں سے سمجھ میں آتی ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ سائڈ میں، کوئی بات نہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. تو یہ تجار اور یہ صنعت کار، یہ ان سب کی رفاہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. کسی بھی ملک کی خوشحالی دیکھی جاتی ہے اس کے بازاروں سے، بازار سامان سے بھرے ہوں مطلب یہ کہ خوشحال ہے ملک، اور بازار بند ہوں، ہر روز بند ہوں، کھلے بھی ہوں تو سامان نہ ہو، قوت خرید لوگوں کے پاس نہ ہو، مطلب یہ کہ لوٹ مار ہو رہی ہے، لوٹ مار جاری ہے، ذخیرہ اندوزی جاری ہے. تو جب سب چوری کریں گے تو تاجر کہتا ہے میں کیوں چھوڑوں بھائی، مل مالکان کہتے ہیں ہم کیوں چھوڑیں، بڑا ایکا ہے، بڑا ایکا. شکر کے معاملے پہ دیکھیے آپ، سلام ہو ہمارا ان سیاست دانوں پہ اپوزیشن اور حکومت کے، کہ اس مسئلے پہ کتنے دونوں ایک ہو گئے، کیوں گھوٹ دب رہی ہے، سب کی ملے ہیں، لہذا اس پہ چپ، اس پہ سب چپ، کیونکہ منافع سب کو جا رہا ہے، اپوزیشن کو بھی جا رہا ہے، جتنی ملے ان کی اتنی ملے ان کی. کہ بھائی یہ آپس کا معاملہ ہے. آج سے غالباً میرا خیال ہے کہ کوئی 11-12 سال پہلے کی بات ہے، حکومت کے دور کا ذکر نہیں کرتا، کچھ لوگوں کے دل پہ شاید چوٹ لگ جائے گی، اس لیے ایک زمانہ تھا، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. اب میں یوں بات کر دیا کروں گا تو میری بچت ہو جائے گی. تو اس حکومت کے بادشاہ نے کیا کیا کہ جناب بڑے شور ہو رہے تھے اپوزیشن کے ادھر کے ادھر کے، تو اس نے اعلان کیا کہ جناب جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں، میرے دربار کے درباری ہیں، میرے مخالف ہوں یا حامی، ان سب کو بینز مرسیڈیز، اس وقت کی، اس وقت 75 لاکھ، اب تو شاید 5-6 کروڑ کی ہوگی وہ، کہ سب کے لیے ڈیوٹی فری. وہ جو شور کر رہے تھے باہر، مہنگائی کا رونا رو رہے تھے عوام کے لیے اپوزیشن، جیسے ہی یہ قرارداد آئی سب نے چپ چاپ دستخط، 75 لاکھ کی مرسیڈیز ڈیوٹی فری میں مل رہی ہے، ادھر خریدی ادھر بیچی، 1 کروڑ تو ویسے ہی مل گئے. لہذا اس بادشاہ کے زمانے میں ایک نے بھی مخالفت نہیں کی. آپ بھول جائیں تو بھول جائیں، مجھے یاد ہے اخباروں میں چھپا تھا کہ سب نے مل کر دستخط کر دیے، مولوی غیر مولوی، بھوکوں کا پیٹ بھرنے کا نعرہ لگانے والے، کسانوں کی باتیں کرنے والے، مزدوروں کی باتیں کرنے والے، اور نہ معلوم کس کس کی باتیں کرنے والے، سب نے دستخط کیے، مال آ رہا ہے آنے دو، یہ عوام کا مسئلہ نہیں، یہ خواص کا مسئلہ ہے، خواص خواص. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے طبقت السفلا، یہ غریب، یہ نادار، سب سے بھاری ذمہ داری ان کی ہے تم پر مالک، جن کا کوئی چارہ نہیں، جن کی زندگی بڑی کٹھن ہے، دشوار ہے، ان کا حصہ ہے، اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔ کتنے ہی کمزور ہو، کتنے ہی ضعیف ہو ذہنی طور پہ، لیکن ان کا جو بنیادی حق ہے وہ تمہیں دینا ہے، ان کی زندگی بسر ہونی چاہیے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، مالک اس سارے کام کو تم ادا نہیں کر سکتے جب تک ہر وقت اپنے اللہ کو یاد نہ کرتے رہو، اللہ کی مدد طلب کرتے رہو۔ بہت دشوار ہے یہ تمہارے لیے کرنا، لیکن اللہ کی مدد طلب کرتے رہو تاکہ لوگوں کا حق ادا ہو جائے۔ کتنا مشکل ہے، علی سے پوچھئے کتنا مشکل ہے، علی سے پوچھئے کتنا مشکل ہے علی کے لیے۔ کہ جیسے علی زندگی کرتے ہیں، آپ کے ایک ساتھی نے شروع کر دی ایسی زندگی، یہی کھاؤں گا، پیون لگے کپڑے پہنوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، مرنے کے قریب ہو گیا، چند دن میں فاقہ زدہ ہو گیا۔ اس کا بھائی آیا، شاید عاصم نام ہے، آیا، آ کے کہتا ہے مولا وہ دیکھیں اس کو کیا ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے میرا مولا جیسے رہتا ہے میں ویسے رہوں گا۔ بھائی اس سرے نہ اس سرے، ولاد لو ولامر بین الامرین، عدل کا راستہ اختیار کرو، ادھر ادھر نہیں۔ مولا گئے، کیا وہ دیکھا زرد چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، روزے سے ہے، ابھی ابھی نمازیں پڑھ کے فارغ ہوا ہے، پھر پڑھنے کی تیاری کر رہا، ہوا کیا بھائی، کیا ہوا؟ مولا بس میں نے طے کر لیا۔ کیا طے کر لیا بھائی، کھا پی اپنی زندگی گزار، کیا ہو گیا تجھے؟ کہ نہیں مولا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، جیسے آپ زندگی گزارتے میں ویسے گزاروں۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسی بات کرتا ہے، جا نارمل زندگی گزار، کھا پی، حرام سے بچ، حلال طریقے سے جو بھی ہے، اچھے کپڑے پہن جا، منع نہیں کیا، اچھا کھانا کھا جا، منع نہیں کیا، میرا مقابلہ نہ کر، میں امیر المومنین ہوں۔ کیا مطلب، اللہ کیا مطلب، امیر المومنین کو ذمہ داری ہے۔ اس لیے مالک کو کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی ایک غریب کا بھی حق رہ گیا اللہ پوچھے گا۔ اس لیے یہ فکر، علی سمبل ہے، علی نمونہ عمل ہے۔ تصورات کی دنیا سے باہر آ جائیے، باہر آ جائیے تصورات کی دنیا سے۔ اگر علی اپنی سیرت نہ پیش کرے تو یہ دستور دنیا میں آ سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا ایک بات، معصوم صاحب معجزہ ہے، معصوم صاحب ولایت تکوینی ہے، لیکن پوری زندگی معجزوں کے ذریعے نہیں گزارتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مالک اشتر کو گورنر بنانے کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ معجزے سے سب کام نہیں کر سکتے مولا۔ محمد ابن ابی بکر کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سہل ابن حنیف حنیف کو مدینہ کا والی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عثمان بن حنیف کو بصرے کا گورنر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مختلف علاقوں میں مختلف والی، قسم ابن عباس کو کیا ضرورت ہے ماوراء النہر کا والی بنانے کی؟ سب کام معجزے سے کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تصورات کی دنیا سے نکلیے، صاحب معجزہ ہے امام، صاحب ولایت تکوینی ہے۔ اللہ نے اسے یہ ولایت دی ہے کہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے چیزوں، لیکن کیا ساری زندگی معجزوں گزارے گا؟ تو پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو مولا تھے، ہم ایسا تھوڑی کر سکتے، تو صحیح ہے، پھر کیا فائدہ، پھر مولا کے آنے کی ضرورت کیا تھی جب کچھ نہیں کر سکتے؟ تو نہیں، یہ سسٹم چلانا بتا رہا ہے۔ اگر مولا سسٹم کو ایسے نہ چلاتے تو دنیا کو یہ دستور کہاں سے ملتا؟ یہ دستور کون دیتا؟ تو مولا بتا رہے کہ نہیں، ہر قوم کو ایک نظام کا پابند ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، نہیں، ایک سسٹم کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ دنیا کا سسٹم لے لو یا مولا کا بنایا ہوا لے لو۔ ویسے بعض اوقات، معاف کیجئے گا، بعض افراد، سب کو نہیں کہہ رہا، بڑا دوغلا پن، اللہ بعض اوقات، بعض جگہ، بعض اوقات بعض لوگوں کی شخصیتیں بڑی دوغلی ہوتی ہیں، بعض جگہ، نہیں کہہ رہا سب کو، بعض جگہ دوغلی، منافقانہ بڑھی. ویسے تو مولا مولا کر رہے ہیں, مولا کے سوا کسی کو نہیں جانتے ہم, مولا کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا. اور جو ہی آپ کے پاس سے اٹھ کے گئے, باطل نظام والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک, باطل نظام کا اتباع, باطل کی پیروی, عجیب ہے. جہاں مولا کی پیروی کرنی چاہیے وہاں خالی دعویٰ. مولا ہی تو وہ ہے کہ جب اس نظام میں رہتے ہوئے بھی مولا کے نظام کی بات کرے. تمہارے نظام کا حصہ نہیں بنوں گا, تمہارے سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا. بات تو جب ہے نا, نہ معلوم کتنی بار کتنوں کو کس کس سیٹ کی آفر کی گئی ہوگی, لیکن نہیں, جب سسٹم باطل ہے پھر اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کو مانتا ہوں, اس لیے کہ مولا کو چاہتا ہوں. کیسے بن سکتا ہے اس سسٹم کا حصہ وہ جو مولا کے بتائے ہوئے نظام پہ یقین رکھتا ہو, عقیدہ رکھتا ہو؟ نہیں بن سکتا, چلا جائے گا دنیا سے. پہلے بھی چلے گئے لوگ, لیکن سسٹم کا حصہ نہیں بنے, کیونکہ سسٹم باطل ہے. مجرموں کا سسٹم ہے, لٹیروں کا سسٹم ہے, قاتلوں کا سسٹم ہے, اس کا حصہ نہیں بن سکتے. بولو, ایک صلوات بھیج دیجئے محمد عالم. کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے بات, بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. خیر, فرمایا کہ یہ غریب طبقہ اس کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ. اس لیے مولا کو فکر رہتی کہ غریب ترین شخص بھی نہ کہہ سکے کہ مولا میں اس حال میں ہوں, کیونکہ جب اپنے امیر کو دیکھتا ہے, اپنے حاکم کو دیکھتا ہے, اپنے مولا کو دیکھتا ہے, اپنے والی کو دیکھتا ہے, اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے امیر کا حال تو مجھ سے بھی, میں اپنے امیر سے ظاہری طور پہ معاشی حالات میں اچھا ہوں, لباس میں اچھا ہوں میرا امیر. اور یہی مالک ہے بوری کا لباس اور بوری کا امامہ. جب حاکم بنا دیا گیا, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کہنے کی باتیں آپ لوگ کہتے ہیں, عمل نہیں ہوتا. نہیں, یاد رکھ, مولا نے ایک نارمل زندگی کا حکم دیا, لیکن اگر تم پر ذمہ داری آ جائے, امارت تمہیں دے دی جائے, خبردار ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا, ایسا نہ ہو کسی غریب کا ہاتھ میرے گربان پہ پہنچ جائے, کسی یتیم کا ہاتھ پہنچ جائے. اور قیامت کے دن ہو گیا تو اللہ اکبر, نہ معلوم کیا اس کا حشر ہو جائے گا. اور اے مالک, یہاں پہ ختم کروں گا اور یہیں سے کل بات کو شروع کر دوں گا, جملے بس ادا کر رہا ہوں. اے مالک, اس فوج کا سربراہ بناتے وقت خیال رکھنا, فوج کا سربراہ اسے بنانا, فوج کا حاکم اسے بنانا جو اللہ, اس کے رسول اور تیرے امام کی اطاعت میں سب سے آگے ہو. جنرل کی پہچان بتا دی کہ جنرل کسے بنانا, جنرل اسے بنانا جو اللہ, رسول اور تیرے امام کی اطاعت میں سب سے آگے ہو, اور جو تیری رعایا میں, تیری فوج میں سب سے زیادہ پاک دامن ہو, یعنی جس کے دامن پہ کوئی داغ ماضی میں نہ ہو, سب سے زیادہ پاک دامن, بردبار ہو, حلیم ہو, جلدی غصے میں آنے والا نہ ہو. جلدی غصہ نہ آئے فوج کے سالار کو, تیش میں نہ آ جائے, تیش میں آ کے بڑے بڑے کام بگڑ جاتے ہیں. اور بگڑے کے نہیں بگڑے لوگوں کے, جب اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے آدمی کہ میں اتنا طاقتور, تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا, دیکھتے چلے آ رہے ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ترم خانوں کے ساتھ کیا ہو گیا. اسی ملک میں دیکھ لیجئے, دنیا کو چھوڑیے تاریخ کو, جو طاقت کے نشے میں چور چلے آتے تھے, کیا ہوا ان کے اتکار پر؟ جلدی غصے میں آنے والا نہ ہو, اور معذرت قبول کر لینے والا ہو, یعنی اگر اس کے سپاہی سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دے, معذرت کو قبول کر لے, اپنے فوجی کی, اپنے سپاہی کی سزا نہ دے. اور کمزوروں پہ رحم کرنے والا ظالم کے مقابلے میں اکڑ جانے والا ہو. کمزوروں پہ اکڑ دکھانا دلیری نہیں. یہ بیچارے جن کی کوئی پناہ نہیں, جن کے پاس بے زرو سامان لوگ, نہ ہتھیار نہ کچھ, ان پہ ٹینک توپے لے کے چڑھ دوڑنا بہادری نہیں. مولا کہتے کمزوروں پہ رحم کرنے والا ہو, طاقتور کے مقابلے میں اکڑ جانے والا ہو. یہ نہ ہو بڑی طاقت دیکھ کے بھاگ جانے والا ہو, اور چھوٹوں کو دبانے والا ہو اسی بڑی طاقت کے حکم سے. پہچان بتا رہے ہیں، نہیں ہوگا ایسا، لیکن میں تو علامات بتا رہا ہوں کہ کمزوروں پہ رحم کرنے والا طاقتور کے مقابلے میں اکڑ جانے والا، علی ہی کہہ سکتا ہے، اور کون کہہ سکتا ہے؟ علی اور اولاد علی نے میدان عمل میں یہ منظر پیش کیا یا نہیں کیا؟ باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے کہ نہیں؟ یہ ہے عبادت. میں مجھے کسی نے بتایا، میں نے اس سے مانگا کہ ریکارڈ مجھے دو، کہ اس عاشورہ پہ طیب اردکان نے، ترکی کے صدر نے، وزیر اعظم ہے یہ، صدر طیب اردکان، وزیر اعظم غالباً طیب اردکان نے تقریر کی عاشورہ پہ، اور کہتا ہے کہ یہ تو وہ میراث ہے کربلا جو 1300 سال سے ہم اپنے دل میں لیے ہوئے. کہتا ہے جب کوئی مرتا ہے تو بے ساختہ حسین یاد آتا ہے، یعنی جب کوئی مظلوم مرتا ہے تو ہمیں بے ساختہ حسین یاد آتا ہے. کربلا پر اس نے پوری اسپیچ دی ہے عاشور کے دن، اور بڑی انقلابی. میں نے منگائے کہ مجھے مل جائے تو میں پھر نقل کروں. میں نے کہا ہے اپنے دوست سے کہ نکال کے دو مجھے اس کی تقریر، بڑی تاریخی تقریر کی اس نے، بہت تاریخی خطاب کیا ہے کربلا کے بارے میں اردکان نے. کہتا ہے بابا یہ تو مظلوموں کی قوت ہے، تو جو آج تک قوت مل رہی ہے تو صرف علی کا بیٹا ہی ٹکرا سکتا تھا اس وقت کی طاقت کے ساتھ، اور کسی میں جرت نہیں تھی. کمزوروں پہ مہربان، طاقتور کے مقابلے میں اکڑ جانے والوں. تو حسین نے وہ مثال پیش کی کہ دیکھو میرے بابا نے اگر کہا ہے تو اولاد کر کے دکھائے گی. اب وجوہات بہت ساری، میں نے تو ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ بھی ایک پہلو کہ بابا نے یہ کہا تو حسین میدان میں کھڑا ہے، دنیا کے سامنے مثال بن کے کھڑا. وہ کہتے ہیں کہ گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا وہ، وہ سر جو کٹ کے بھی بلند ہی رہا وہ صرف حسین کا سر ہے، کسی کا سر نہیں. جس کو قلم ہونے کے بعد بھی یہ بلندی ملی ہو، یہ حسین. بس چند جملے مصائب کے، اور آپ کی زحمت آج تمام. جہاں سے بات کو ختم کیا کل وہیں سے بات کا انشاءاللہ زندگی رہی تو آغاز کریں گے. قافلہ اسیروں کا پہنچ گیا ابن زیاد کے دربار میں. اگر دنیاوی طور پہ کوئی بڑی سے بڑی اہانت ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ کسی کے گھر کی خواتین کا بازار میں بے پردہ جانا. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو پردہ خود ہی اتار کے آ جاتی ہیں، میں تو ان مخدرات عصمت و طہارت کی بات کر رہا ہوں، ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سر سے چادریں کھینچ لی جائیں. ایک جگہ کہہ دیا تھا تو بڑے طنزیہ انداز میں کہا ہمارے بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں، ہم کیوں رکھیں؟ تو میں نے کہا کیا تمہارے گھر میں شمر اور یزید ہیں؟ وہاں تو سروں سے چادریں اتارنے والے شمر و یزید تھے. کون ہے تمہارے گھر میں؟ تمہارا شوہر شمر ہے یا تمہارا باپ یزید کی سیرت پہ چل رہا ہے یا تمہارے بھائی؟ کیا کہہ رہے ہو، مذاق کر رہے ہو دین کے ساتھ؟ اگر کسی حکم اسلامی کو پامال کر رہے ہو تو تماشا تو نہ بناؤ، اتنے جری ہو جاؤ، اتنے دلیر ہو جاؤ کہ ایک تو حکم کو پامال کرو پھر حکم کا مذاق بھی اڑاؤ. اتنے جری ہو گئے لوگ اور پھر یہ توقع کریں کہ کوئی انہیں ٹوکے نہیں، تو وہ ضرور نہیں ٹوکیں گے جنہوں نے دین کا سودا کر لیا ہو، جنہیں تم لوگوں سے کوئی لالچ ہو. وہ ٹوکنے سے کبھی بھی نہیں چوکتے جنہیں تم سے کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں. اور الحمدللہ جن کا دین ابھی سلامت ہے، کسی کے ہاتھ دین نہیں بیچا. ٹھیک ہے، یہ ایک جواب تھا، ایک طنز کا جواب تھا، کسی نے طنز کیا تھا ہمارے بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں، ہم کیوں رکھے؟ تو جواب سن لیا. اب کبھی ایسی بات نہ کرنا کہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے والے تھے شمر و یزید. کسی حکم اسلامی پر طنز کرنے سے پہلے اتنا تو سوچو کہ جب بیبیاں ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں تو سید سجاد کا کیا حال تھا. سید سجاد کے لیے قتل ہو جانا آسان تھا. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جانا آسان تھا۔ اس منظر کے دیکھنے سے جو سید سجاد مسلسل دیکھ رہا ہے کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں، توق کے وزن سے سید سجاد کی گردن نہیں جھکی تھی، سید سجاد گردن کیسے اٹھائے جب اٹھاتا ہے یا سامنے زینب کا کھلا سر ہے یا ام کلثوم کا یا جناب ام رباب کا یا جناب ملیلہ کا، کیسے سر اٹھاتا؟ ابن زیاد ملعون تشت میں سر حسین سے بے ادبی کر رہا ہے، دندان خائے مبارک پر یہ ملعون، میں تو بہت آسان کر کے روایت پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں پڑھ سکتا جو روایت میں ہے۔ جب اس نے گستاخی کی، بزرگ صحابی رسول زید بن ارقم کھڑا ہو گیا، ملعون اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا، غصے سے دیکھا۔ کہتا ہے اگر بڑھاپے نے تیری عقل خبط نہ کر دی ہوتی تو بھی تیرے قتل کا حکم دے دیتا۔ یہ ضعیف صحابی جس سے چلا نہیں جاتا اٹھ کے چلا گیا روتا ہوا کہ پالنے والے یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ ابن زیاد کی نگاہ ٹھہری سید سجاد پر، پوچھا شمر سے یہ کون ہے؟ کہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ تو کہتا ہے کیوں، کیا علی کو قتل نہیں کر دیا اللہ نے کربلا میں؟ سید سجاد فوراً جواب دیتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے نا، اپنے کارنامے کو اللہ کی طرف پلٹا رہا ہے۔ کہ وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا جسے اللہ نے نہیں تیری فوج نے ظلم کے ساتھ قتل کیا۔ کہتا ہے جھلا کر ابن زیاد، اچھا ابھی تک بولنے کی قوت باقی ہے؟ کیا تمہیں یہ خوف نہیں کہ میں تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دوں گا؟ اب سید سجاد نے دو قدم آگے بڑھا کر کہا، تو نے ابھی کربلا میں دیکھا نہیں، ہمیں موت کی دھمکی دیتا ہے، ہمیں قتل سے ڈراتا ہے۔ ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت۔ او ابن زیاد، قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارا عزت و شرف ہے، کرامت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس نے قتل